الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللہ رب العزت نے ہماری اس سبحانی مسجد کو بڑی ایک مرکزی حیثیت دی ہے اور بہت زیادہ برکتوں اور سعادتوں سے نوازا ہے. خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں ہماری بہت سی بہنیں اور بیٹیاں بھرپور طریقے سے اعتکاف کرتی ہیں اور بہت سے بچے نوجوان اور بزرگ بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور یوں رمضان میں یہ مسجد بڑی پر رونق رہتی ہے اور خاص طور پہ آخری عشرے میں انتہائی منور ہو جاتی ہے اور نور ہی نور اللہ کی توفیق سے برستا ہے. اللہ تعالیٰ تمام بہنوں اور بیٹیوں کا اور تمام ان نوجوان بچوں اور ساتھیوں کا یہ عمل قبول فرمائے اور مستقبل میں بھی انہیں یہ توفیق ملتی رہے اور اللہ تعالیٰ علم و عمل کے لیے سب کے سینے کھول دے اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میرے سامنے بہت سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے نوجوان ساتھی بھی تشریف فرما ہیں جو کہ میری اس مسجد کے لیے میری جماعت کے لیے اور بحثیت جماعت کے امیر میرے لیے بہت ہی حوصلہ افزائی کی بات. جس قوم کے بچے عمل صالح کے لیے بیدار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمتوں سے انہیں ڈھانپ لیتا ہے اور اپنی برکتیں اور فضل عطا فرماتا ہے. ویسے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ اللہ تعالیٰ سات قسم کے افراد کو قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا. ان میں سے دو افراد کا ذکر اس وقت میں کروں گا مجلس کی مناسبت سے. ایک شاب نشا فی عبادت ربی, وہ نوجوان مرد یا عورت، وہ بچہ یا بچی جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتی ہے اور ان کی تربیت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سائے میں ہوتی، بچپن ہی سے دین کا شوق، عبادت کی رغبت اور علماء سے ملنے کی خواہش، مسجد سے پیار، یہ ساری چیزیں بچپن ہی سے حاصل ہو جاتی ہیں اور دل میں بیٹھ جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو روز قیامت اپنے سائے میں لے لے گی، جو کہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے اور بہت بڑا اس کا فضل ہے. اس سال کراچی میں رمضان کے مہینے میں گرمی کا مشاہدہ کرنے والے جانتے ہیں کہ سورج میں کتنی تیزی ہے، حالانکہ یہ سورج ہم سے کروڑہا میل دور ہے، مگر اس کی گرمی کی ایک جھلک تھوڑی سی حد سے بڑی تو کراچی شہر میں 1800 کے قریب بندے ہلاک ہو گئے اور ہزاروں لوگ موت کے منہ سے واپس آئے، ہسپتال بھر گئے، کوئی فوت ہو گیا، کسی کو شفا مل گئی، لیکن یہ سورج کی گرمی ہے اور اس کی حدت اور اس کی تمازت جس سے ہزاروں لوگ پاکستان میں اور اس سے کئی گنا زیادہ ہندوستان میں لقمہ اجل بن گئے. یہ اس سورج کی گرمی ہے جو آج ہم سے کروڑہا میل دور، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا فرمایا کہ تدن الشمس حتی تکون علی مسافت میل، کہ سورج قریب آ جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کی مسافت پر آ کر کھڑا ہو جائے گا، صرف ایک میل کا فاصلہ ہوگا. تو کتنی گرمی، کتنی تیزی اور کس قدر پسینہ آئے گا اور کس قدر اذیت ناک ایک ماحول ہوگا اور منظر ہوگا. اس وقت جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا یہ سایہ عطا فرما دے گا، وہ لوگ سورج کی تپش سے بچ جائیں گے اور محفوظ رہیں گے. تو اس میں ایک نوجوان کا ذکر ہے، شاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے اپنے اللہ کی عبادت میں. تو بالخصوص میں اپنے ان بچوں کو، بچیوں کو یہ نصیحت دوں گا کہ جو عمل کا راستہ آپ نے منتخب کیا ہے اس پر ہمیشہ قائم رہیں، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد یہ ذوق ختم ہو جائے اور یہ شوق ٹوٹ جائے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حب الاعمال الی اللہ ما داوم علی صاحبہ وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر انسان ہمیشگی اختیار کرے، جو لگاتار کرتا رہے، یعنی نیکیاں لگاتار کرے، مسلسل کرے. وَإِن قَلَّ، خواہ کم کیوں نہ ہو لیکن ان میں تعطل نہ آئے، ناغا نہ ہو، بلکہ مستقل ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو. تو یہ میں نصیحت دے کر جاؤں گا کہ آپ نے جو ایک نیکی کا راستہ منتخب کیا اس راستے پر چلتے رہیں اور قائم رہیں. قرآن کی تلاوت کا عمل صرف رمضان تک نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی تلاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو ایسا نہیں کہ رمضان گزرے تو ہم قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیں، اب یہ بس بند ہو گیا، اگلے روزے کو کھلے گا. اب اگر کھلے گا تو اس وقت جب کسی بہو بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو اس کو قرآن کے سائے تلے رخصت کریں گے جو کہ بدعت ہے. تو یہ ہمیشہ اس نیکی کا موقع موجود ہے قرآن کی تلاوت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھا کرو, یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا. جن کا قرآن پڑھنا ہمیشہ لگاتار رہے تو قرآن ان کی سفارش کرے گا. تو یہ ہے نیکی کا تسلسل, ہمیشہ نیکی کرو. اگر آپ نے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھی ہیں جو کہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے, تو رات کے نفل یا رات کا قیام رمضان کے بعد بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ نیکی رمضان تک محدود نہیں ہے, رمضان میں اس کا اجر ہے بڑا, مگر رمضان کے بعد بھی اس عمل کے مواقع موجود ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جو شخص رات کو اٹھ کے دو نفل ہی پڑھ لے, صرف دو نفل, تو قیامت کے دن اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا بلکہ ذاکرین میں ہوگا, ان بندوں میں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, ان بندوں میں نہیں جو دنیا میں غافل تھے اور اللہ کے ذکر سے محروم تھے, ان میں نہیں ہوگا. یہ ہے نیکی کا تسلسل. تو یہ ایک نصیحت ہے آپ سب کے لیے, آپ حضرات کے لیے, بہنوں اور بیٹیوں کے لیے, کہ وہ رمضان کے بعد بھی اپنی نیکیوں کے تسلسل کو قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور اللہ رب العزت ایسے اعمال کو پسند کرتا ہے. تو یہ ہو گیا ایک نوجوان جو جوانی ہی سے بلکہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی, اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. دوسرا ایک اور شخص ہے, ایک اور مرد یا عورت, فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ شخص وہ مرد یا عورت جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, اس نیکی کا موقع بھی آپ کو اعتکاف میں اچھی طرح مل سکتا ہے. آپ کوشش کریں کہ زیادہ وقت آپ کا اس خیمے کے اندر گزرے, تنہائی میں گزرے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے, اس کے عذاب اور جہنم کے بارے میں سوچتے ہوئے اور اس کی جنت کی نعمتوں پر غور کرتے ہوئے اور اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے, بڑی قیمت ہے. یہ موقع بھی آپ کو اعتکاف میں مل سکتا ہے, وہ مرد یا عورت جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کریں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. یہ خلوت کی عبادت بڑی قابل قدر ہوتی ہے. شریعت ہر وقت خلوت کی نصیحت نہیں دیتی جو کہ صوفیوں کا طرز عمل ہے, لیکن کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, خاص طور پہ یہ قیام اللیل جو ہے رات کی عبادت, یہ تو یقیناً تنہائی میں ہو پورے اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کا موجب بن جائے گی. یہ خلوت کا ذکر, خلوت کی عبادت, یہ بندے کے ظاہر و باطن کو پاک صاف کر دیتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے, نبوت سے قبل چونکہ آپ کی پرورش ایک جاہلی معاشرے میں ہوئی تھی, عرب کا معاشرہ شرک کا, بدعت کا, شراب نوشی, جوا, لوٹ مار, زنا, یہ سارے امور اس معاشرے میں تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے گناہوں سے دور رہے, اللہ نے بچا کر رکھا, لیکن پھر بھی ماحول کے اثرات اور ماحول کے گندے اثرات کا گرد و غبار تو پڑ ہی سکتا ہے. اور آپ کے نبی بننے کا وقت قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک عمل الہام کیا اور وہ تھی غار حرا کی خلوت. غار حرا کی خلوت, یوں سمجھے غار حرا کا اعتکاف. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مہینے کا کھانا اور زادرہ لے کر اس غار میں آ جاتے اور ایک ایک مہینہ اس غار میں ٹھہرتے اور کیا کرتے, کوئی عبادت کا نظام تو تھا نہیں, ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی اور نہ عبادت کا طریقہ آپ کو بتایا یا سمجھایا گیا, نہ آپ نبی بنے ابھی تک. تو صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ یتحنث یتحنث اللوالی ذات ذوات عدد, آپ کئی راتیں تحنث کرتے. تحنث عربی لفظ ہے, حنس ہا نون سا, جس کا معنی گناہ. اور تحنث یہ باب تفاعل, اس کی خاصیت زائل کرنا, یعنی گناہ کو زائل کرنا. تو آپ جو مکہ اور عرب کے گناہ تھے ان کو سوچتے اور پریشان ہوتے, خود ان سے برات کا اظہار کرتے اور اپنی صفائی اور پاکیزگی کا اظہار کرتے. یوں اللہ تعالیٰ نے غار حرا کی خلوتوں سے آپ کے باطن کی صفائی کی, آپ کی تطہیر کی. اور نبی بننے سے قبل چار دفعہ یا آپ کہہ لیں کہ تین دفعہ آپ کا آپریشن ہوا, دل کو نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا, کبھی زمزم کے پانی سے اور کبھی بارش کے پانی سے, تاکہ آپ کا باطن بالکل نفیس اور صاف ستھرا اور نکھر جائے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھنا چاہیے. صوفیہ اپنی خلوتوں کے لیے اسی سے دلیل لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کئی کئی راتیں غار حرا میں خلوت اختیار کی, لیکن یہ دلیل تب بنتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد بھی جاتے. نبی بننے کے بعد آپ ایک دفعہ بھی نہیں گئے, لیکن گھر میں آپ خلوت اختیار کرتے, تنہائی میں عبادت کرتے, مگر غار حرا کبھی نہیں گئے. تو غار حرا سے استدلال تب درست ہوتا جب آپ نبوت کے بعد بھی جاتے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خلوت کی محبت ڈالی اور آپ نے اس غار کا انتخاب کیا اور کچھ عرصہ خلوت اختیار کی. اس میں یہ دلیل ملتی ہے کہ کبھی کبھی خلوت اختیار کرنی چاہیے اور تنہائی میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت, مناجات, دعائیں اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جس کا شریعت نے یہ موقع فراہم کیا کہ رمضان میں اعتکاف بیٹھ جاؤ, اپنے گھر بار کو چھوڑ دو, مسجد میں آ جاؤ اور مسجد کے اندر بھی خیمہ تان کر تنہا ہو جاؤ, تو آپ نے کوشش کیا کہ زیادہ وقت اسی اعتکاف میں گزارنا, اپنے خیمے میں گزارنا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے, نفل پڑھتے ہوئے اور پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, اس کی تسبیحات, تحمیدات, کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہوئے. بہت سے اذکار ہیں جو کثرت سے انجام دیجیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ام ہانی کی حدیث کے مطابق جو شخص یہ کلمات 100 100 بار پڑھتا ہے، 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر، 100 بار لا الہ الا اللہ، تو اللہ رب العزت اسے بے تحاشا اجر دیتا ہے. 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے تو اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر دیتا ہے. 100 دفعہ الحمدللہ کہتے تو اللہ رب العزت 100 گھوڑوں کو میدان جہاد میں روانہ کرنے والا اجر دیتا ہے. کہ کوئی شخص 100 گھوڑے خریدے، ہر گھوڑے پر کسی مجاہد کو تیار کر کے بٹھائے اور اس کو میدان جہاد میں روانہ کر دے، یہ ثواب اس کو ملتا ہے. اور جو 100 دفعہ اللہ اکبر کہے، اسے 100 اونٹ جو ذخیرے سے لدے ہوئے ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر دیتا ہے. اور جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ایک عمل کو اجر سے بھر دیتا ہے، زمین و آسمان کے برابر. حسن درجے کی حدیث ہے، بے تحاشا اجر کی اذکار کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو نبی علیہ السلام نے کنز من کنوز الجنہ کہا ہے، جنت کا خزانہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر جنت کا خزانہ ہے. پھر الگ سے حدیث ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. پھر استغفار، استغفر اللہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھیں. حدیث میں تھا کہ استغفار کی 3 برکتیں، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی دور کر دیتا ہے، ہر رکاوٹ جو مشن کے راستے میں ہو، حائل ہو، اسے ہٹا دیتا ہے، اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. یہ بڑے اجر و ثواب سے بھرپور یہ اذکار ہیں، جن کا نفع دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. یہ موقع ہے اعتکاف کی تنہائیوں اور خلوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، بالخصوص خواتین. خواتین جو لگ بھگ 100 کی تعداد میں ہیں، وہ سنتے ہیں کہ 2 عورتیں کہیں جمع ہوں تو وہ بس باتیں ہی کرتی رہیں گی اور گپیں ہی مارتی رہیں گی، اور کبھی کسی کی چغلی ہو رہی ہے، کبھی کسی پر بہتان لگایا جا رہا ہے. اور یہاں تو الحمدللہ 100 کے قریب عورتیں جمع ہیں، پتہ نہیں اوپر کیا بیت رہی ہوگی، لیکن میں یہ نصیحت دے کر جاؤں گا کہ یہ قطعاً جائز عمل نہیں ہے. بجائے اس کے کہ خواتین اکٹھی بیٹھ کر گپ شپ کریں اور باتیں کریں، باتیں کر سکتے ہیں لیکن واجبی حد تک، مگر زیادہ اپنے ان اوقات کو اللہ کے ذکر سے اور قرآن کی تلاوت سے اور نوافل وغیرہ سے بھرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ یہ جو قربانی آپ نے دی، اپنے گھروں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، تو یہ قربانی آپ کی ایک اللہ کی رضا کا باعث بن جائے اور بہت زیادہ درجات اعلیٰ کے حصول کا باعث بن جائے، اور یہ نیک عمل جو ہے وہ جہنم سے دوری کا سبب بن جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من اعتکف لیلۃ فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے لیے ایک رات کا اعتکاف کر لے، جعل اللہ بینہ وبین جہنم ثلاث خنادق، تو اللہ تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھدوا دیتا ہے، کل خندقیں کما بین الخافقین، اور ہر خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر ہوگا. اس قدر جہنم سے دوری، 3 خندقیں، ہر خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر، اور یہ ثواب ایک رات کے اعتکاف کے. اور اگر 10 راتوں کا اعتکاف ہو، اور اگر ہر سال کا اعتکاف ہو، تو یہ عمل انسان کو جہنم سے کتنا دور لے جائے گا. تو یقیناً جہنم اللہ کا عذاب ہے, اور اللہ رب العزت نے جہنم سے بچاؤ کے لیے ہمیں یہ بڑا مضبوط ایک سبب بھی عطا فرما دیا. رمضان کا مہینہ ایک بڑا قوی وسیلہ ہے جہنم سے دوری اختیار کرنے کا. روزے ہیں, راتوں کا قیام ہے, عبادت ہے, اور پھر نفقہ خرچہ اللہ کی راہ میں, صدقہ اور زکوٰۃ, یہ سارے امور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ایک ایک لحظے کو غنیمت جانیں اور بھرپور طریقے سے عمل کریں, اور ایک ایک گھڑی کو کارآمد بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار رہتے تھے, اور اللہ پاک کا فرمان بھی ہے ورضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی نعمت ہے. تھوڑی سی رضا, تو اس رضا کا ہمیں قصد کرنا ہے اور اس رضا کو ہم نے حاصل کرنا ہے. نبی علیہ السلام سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, کہ اللہ میں تجھے تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا, تیری ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتا اور تیری ناراضگی کا متحمل نہیں ہو سکتا, تجھے تیری محبتوں کے واسطے اور تیری رضا کے واسطے کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا. تو اللہ کی رضا طلب کریں, تلاش کریں, حاصل کریں. ابھی تین اہم راتیں باقی ہیں جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات لیلۃ القدر ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل. جو شخص اس رات کو پا لے, جاگتا ہوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا, دعائیں کرتا ہوا, ذکر و اذکار کرتا ہوا, قرآن پڑھتا ہوا, اور جسے یہ نصیب ہو جائے تو اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل. ایک ہزار مہینے یہ 85 سال بنتے ہیں, 85 سال. اور اگر یہ ہر رمضان ہم کوشش کریں اس رات کو پانے کی تو کتنی صدیوں کی عبادتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں. یہ ہمارے اس دین کی برکت. تو یہ تین راتیں باقی ہیں, ہر رات کو جاگیں اور خاص طور پہ شب قدر میں ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ضرور اس رات کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. شب قدر جو ہے یہ کون سی رات ہے یہ معلوم نہیں, 5 تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں, ان میں سے کون سی رات ہے اس کا علم نہیں. 2 راتیں گزر چکی ہیں اور 3 باقی. کون سی رات شب قدر ہو سکتی ہے اس کا علم نہیں, اور جو رات شب قدر ہو, مثلا 25ویں رات شب قدر ہے یا 27ویں یا 29ویں شب قدر ہے, جو رات ہو اس رات میں شب قدر کا آغاز کب ہوتا ہے یہ معلوم نہیں. 9 بجے ہوتا ہے, 10 بجے ہوتا ہے, 11 بجے ہوتا ہے, 12 بجے ہوتا ہے, یہ معلوم نہیں. لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جب آغاز ہو جائے تو پھر وہ ختم ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے پر, پھر وہ جاری رہتی, قائم رہتی اس وقت تک جب تک فجر طلوع نہ ہو. اور یہ بات قرآن نے سمجھائی, ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر جو ہے یہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے, قائم رہتی. تو اس لیے خاص طور پہ جو آخری حصہ ہے اسے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, ذکر و اذکار میں, مناجات میں, اس سے راز و نیاز میں اور دعاؤں میں آپ گزاریں تاکہ یہ اہم ایک سعادت ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمیں حاصل ہو جائے کہ ایک ہی رات کا احیاء 85 سال کی عبادت سے بھی افضل ہمارے لیے ثابت ہو جائے. تو اللہ رب العزت یہ ساری جو نیکیوں کے حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق دے, اور ہم جو ہے اس ماہ مقدس کی مناسبت سے اللہ کے مقرب بندے بن جائیں. اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو رمضان کی راتوں میں جہنم سے آزاد کر دے, ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتے. ان بندوں کو اللہ کے اتقاء کہا جاتا ہے کہ یہ بندے اللہ کے اتقاء ہیں. اتقاء عتیق کی جمع, عتیق. عتیق بہت سے لوگوں کا نام بھی ہے, لڑکی کا نام عتیقہ, لڑکے کا نام عتیق. عتیق کا اصل معنی ہے آزاد کردہ غلام, جس غلام کو آزاد کر دیا جائے. اور یہاں معنی یہ ہے کہ جس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی. تو بہت سے ایسے لوگ جن کی گردنیں جہنم میں اٹکی ہوئی تھیں, جہنم میں پھنسی ہوئی تھیں, انہوں نے اس مہینے توبہ کر لی, اللہ سے رابطہ کر لیا, دعائیں کر لیں, روزے رکھ لیے, ان کا حق ادا کر دیا, تو اللہ نے ان بندوں کو اتقاء بندوں میں شمار کر لیا, یعنی ان کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دیں اور ان کو جنتی ہونے کا شرف عطا فرما دیں. فرمایا کہ وذالک کل لیلہ, اللہ تعالیٰ ہر رات کچھ بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ سلسلہ ہر رات قائم رہتا ہے, ہر رات ہوتا ہے. تو ہر رات ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کا قرب اور اس کی محبت حاصل ہو, اور وہ سعادتیں جو کتاب و سنت میں ذکر فرمائی ہیں ان سعادتوں میں ہمارا حصہ یا وہ بن جائے اور شامل ہو جائے, اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رحمت اور محبت کا فیصلہ ہمارے ساتھ فرما لے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو اور آپ کے اس عمل کو اور آپ کی اس نیکی کو اپنی رضا کے لیے خالص بنا لے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ریاکاری سے بچائے, مجھے بھی, ہم سب کو ریاکاری سے بچائے, نمود و نمائش سے بچائے. یہ عمل اس لیے نہ ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں, ہمیں نیک اور متقی کہیں, بلکہ یہ عمل صرف اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت ہمارے باطن کو, ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے, اور اللہ رب العزت ہمارے تمام اعمال کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع سے بھر دے. جب تک یہ زندگی باقی ہے اس وقت تک ہم صحت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ رہیں, دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے. اور جب ہمارا آخری وقت آ جائے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو, اللہ کی توحید پر ہو, اللہ رضی کے رسول کی محبت پر ہو, اللہ رضی کے رسول کی اطاعت پر ہو, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لے, ہماری دعائیں قبول فرما لے. انشاءاللہ سب مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, آپ ہمارے لیے دعا کریں. اللہ تعالی قیامت کے دن اپنی بخشش کا انتظام فرما دے, اپنا دیدار عطا فرما دے, اور اپنی رضا کا ہمارے بارے میں اعلان فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.